أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، اللہ کی رحمت، اس کی مدد اور اس کی توفیق سے آج ہم 18ویں پارے کا کچھ آخری حصہ اور 19واں پارہ انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ اس پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی نیک کام کے سلسلے میں شہرت کا طالب ہو، اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. اس طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو بس کیا کرنا ہے، ہم نے نیکی کے کام کو، ہر اچھے کام کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ پروردگار، یہ روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کا سننا سنانا اللہ صرف تیرے لیے ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں. علم کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے. یہاں پر بھی آپ غور کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے. اگر کوئی شہرت کے لیے علم حاصل کرے، بڑائی جتانے کے لیے علم حاصل کرے، تو وہ علم خواہ قرآن اور حدیث کا ہی کیوں نہ ہو، وہ نیکی نہیں ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں، علم کی طلب عبادت ہے اور اس میں مصروف رہنا تسبیح ہے. یہ اللہ کی تسبیح ہے. یہ آپ قرآن سن رہے ہیں، میں سنا رہی ہوں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنا، یعنی علم میں بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، اور علم سکھاؤ تو صدقہ ہے. تو اللہ اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو ایک خواہش کا اختیار دیا جائے، تو وہ رمضان کی ایک دن کی زندگی چاہیں گے، اس رمضان کی قدر کرنے والے ہوں، اس رمضان کی قدر کرنے والے ہوں. اور اس رمضان کی قدر پوچھنی ہے تو کوئی قبر والوں سے جا کر پوچھے. اور کتنی دیر لگتی ہے زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے جانے میں، بہت قیمتی گھڑیاں ہیں. اللہ اس رمضان کو ہماری ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنا دے، جنتوں کے دروازے کھلنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. سورہ فرقان، کل ہم نے سورہ مومنون پڑھی تھی، پھر ہم نے نور، اور اب فرقان ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور میں زندگی بسر کرتے ہیں. اور جب مومن اللہ کے نور میں زندگی بسر کرتے ہیں تو انہیں کیا مل جاتا ہے، انہیں فرقان مل جاتا ہے، انہیں کسوٹی مل جاتی ہے، انہیں نظر آ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور یہ فرقان کیا ہے، یہ قرآن ہے. ہر وہ کام درست ہے جو اس کے مطابق ہے، اور ہر وہ کام غلط ہے جو اس کے خلاف ہے. اور یہ کسوٹی اور یہ فرقان ایسا فرقان ہے کہ واضح کر دے کہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے کہ حقیقت کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے. تو سورہ فرقان پڑھتے ہیں، مکہ کے درمیانی دور کی سورتوں میں سے ہے، 6 رکوع ہیں اور 77 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. نہایت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. برکت اصل کیا ہے؟ برکت اللہ نے یہاں اپنی ذات کو بابرکت کہا ہے، متبرک کہا ہے. اللہ کی ذات برکت والی ہے، وہی برکت دینے والی ہے. اصل برکت کا سورس اللہ کی ذات ہے. اگر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے، اپنے مال میں برکت چاہیے، اپنی صلاحیتوں میں برکت چاہیے، اپنی اولاد میں برکت چاہیے، تو کیا کریں، اس برکت کے سورس کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ زندگیوں میں برکت دے دے گا. اور نذیر بن جائیں، خبردار کرنے والے بن جائیں. اللہ تھوڑی کوششوں میں بھی برکت ڈالنے والے ہیں، اللہ ہماری محنتوں کو نتیجہ خیز بنانے والے ہیں. اللہ تو شر سے بھی خیر کو برآمد کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، سارے جہان والوں کو خبردار کر دو، سب کو برے انجام سے ڈرا دو. تو میں اور آپ سوچیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور میرے اور آپ کے پاس وافر کھانا ہو، اور ہم یہ کہیں کہ اوہ سوری، ہم تو سروی نہ کر سکے، ہم پیشی نہ کر سکے. کتنی بڑی بدنصیبی ہے. اور لوگ کیا کہیں گے، ہم گمراہ تھے، ہم بھٹک رہے تھے، ہم پریشان تھے، ہم راستہ کھو بیٹھے تھے. تم لوگوں کے پاس راستہ تھا، تم لوگوں کے پاس روشنی تھی، تم لوگوں کے پاس فرقان تھا، کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں بتایا؟ کیا جواب دے سکیں گے؟ تو اپنی زندگیوں کو بابرکت بنانا ہے تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور لوگوں کو خبردار کرنے والے، برے انجام سے ڈرانے والے، اور ان کے لیے خیر خواہ بن جائیں، اپنی خیر خواہ بھی بن جائیں اور لوگوں کے لیے بھی خیر خواہ بن جائیں. اور اصل خیر خواہی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یہ اصل خیر خواہی ہے. الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدره تقدیرا. وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری توحید سکھا دی. کتنا بڑا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں سمو دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اس کی تقدیر بھی مقرر کی. اور یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، تقدیر پر ایمان بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ اللہ ہے جس نے تقدیر مقرر کی. اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس نے اندازہ مقرر کیا، ہر چیز کا اندازہ طے کر دیا، ہر چیز کی حد مقرر کر دی، کس کو کتنا بڑھنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. مچھلی اڑ نہیں سکتی، اس کو تیرنا ہی ہے. کتے کو آپ کتنی بھی عمدہ اور بکثرت غذائیں کھلا دیں، وہ گھوڑے کے برابر نہیں ہوگا. یہ اللہ کی تقدیر ہے. اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ عظیم آیت ہے، یہ وہ پیاری آیت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خاندان میں کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے تھے. تو اس آیت کو اپنے بچوں کو یاد کروائیں، سکھائیں انہیں یہ آیت. اور ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری زبان کھلے ہوئے مدتیں ہو گئیں، بڑی بڑی سیانی باتیں کرتے ہیں، اونچی بھی باتیں کرتے ہیں، اتنے عرصے سے ہم باتیں کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے ہی زبان کھلتی تھی یہ آیت سکھاتے تھے. کیا ہمیں یہ آیت زبانی یاد ہے؟ تو بس اس کو طے کر لیں، اس کو یاد کر لیں، تاکہ توحید کا مضمون بھی راسخ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو. اور اس کے آگے پیچھے ایک آیت اور بھی یاد کر لیجئے تاکہ اس کو نمازوں میں بھی دہرا سکیں. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الہ کی خصوصیات بتائی ہیں. جو رب ہو، جو معبود ہو، اسے کیسا ہونا چاہیے؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس آیت میں یہ ہے کہ جو الہ ہوتا ہے اس کے پاس نفع کا اختیار ہو، وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچا سکے، اس کے پاس نقصان کا اختیار ہو، وہ کسی کو سزا دینا چاہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے پاس یہ اتھارٹی ہو، جو مار سکتا ہو، جو زندہ کر سکتا ہو، جو مرے ہوئے کو پھر سے اٹھا سکتا ہو. یہ الہ کی خصوصیات ہیں. اور قرآن میں باقی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہ کی اور خصوصیات بھی بتائی ہیں. کہ وہ جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو بے جان ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو کھانا کھاتا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو نہ سن سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو نہ جواب دے سکتا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہاں پر الہ کی پہچان پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی مرنے کے بعد پھر سے اٹھا سکنے پر قدرت رکھتا ہے. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اپنی کتاب کا فرقان کا ذکر کر رہے ہیں. آپ سوچیں وہ رب جس کی کائنات اتنی خوبصورت ہے اس کی کتاب کیسی خوبصورت ہوگی، اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں یہ کتاب ایسے کھل جائے کہ ہماری زندگی سنور جائے، ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جائیں. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک زہر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ. کیا ہے ان کی یہ سوچ کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، بڑی دولت کے خزانے ہونے چاہیے تھے، باغ ہونے چاہیے تھے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگانے والے فرشتے ہونے چاہیے تھے، جو نہ مانے اس کو وہ جو ہے وہ ادھر ہی کوڑا برسا دیتا. تو آپ سوچیں اگر ایسا ہوتا تو پھر کون نہ مانتا؟ وہ رب جس نے کافروں کو اتنی اتنی دولتیں دے رکھی ہیں، کیا وہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کے خزانے نہیں دے سکتا تھا؟ وہ بالکل دے سکتا تھا، لیکن اگر اللہ آپ کو کثرت سے دنیا دے دیتا تو بہت سے لوگ مال کے لالچ میں ان کے ساتھ ہو جاتے، سچے جھوٹے مل جل جاتے اور امتحان کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، یہ فقر اختیاری تھا. اور کس بنا پر بھی اختیار کیا؟ قیامت تک آنے والی میری امت کوئی فرد یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے نبی کے پاس تو اتنا تھا، وہ کھاتے پیتے تھے، ان کے پاس مال و دولت وافر تھی، وہ تو دین کا کام کر سکتے تھے، وہ نماز روزہ کر سکتے تھے، ہم تو محتاج، ہم تو دو وقت کی روٹی کے کمانے کے لیے ہم مصروف اور مشغول، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایک چاند نکلتا اور پھر دوسرا چاند نکلتا اور پھر تیسرا چاند نکلتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہوتی کہ جسے آگ پر پکایا جا سکے. اور ان کے بھانجے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، تو فرماتی ہیں دو کالی چیزوں پر، یعنی ایک کھجور اور ایک پانی، اس پر گزارا ہوتا تھا. اللہ کے نبی چاہتے تو بہت کچھ حاصل کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ گھر سونے کا کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن روکھی سوکھی کھاؤں اور صبر کروں. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجھتی. بڑا بابرکت ہے وہ جو چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بھر چڑھ کو تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. تصور کریں کہ شدید تکلیف میں مریض ہو اور اسے موت نہ آئے، سب موت کی دعا کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اٹھا لے اور اسے موت نہ آئے، کیسی کیفیت ہوگی جہنم میں؟ آج اسلام میں عمل کرتے ہوئے تنگی محسوس کرتے ہیں، قیامت میں دوزخ میں تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جہنم کافر کے لیے اس طرح تنگ کی جائے گی جس طرح نیزے کی انی لکڑی کے دستے میں سختی سے گاڑ دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ عبداللہ ابن مسعود دریائے فرات کے کنارے ایک تنور کے پاس سے گزرے، جب اس کے اندر دہکتی اور بھڑکتی آگ دیکھی تو یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ سن کر ربی بن خسیم بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگ چارپائی پر ڈال کر گھر لے گئے۔ حضرت عبداللہ ان کے پاس صبح سے ظہر تک ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے مگر انہیں ہوش نہ آیا۔ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے، اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے استادوں کو پروردگار اس آگ سے بچا لے، لمحے بھر کی سزا سے بھی بچا لے۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اللہ نے بالمقابل دوسرا اچھا انجام بتا دیا، وہ جنت بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں نے تم لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے، اس کی رضا کے لیے عمل کرنے والوں کے لیے، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم بازار میں اچھی کوالٹی تلاش کرتے ہیں، گھٹیا کوالٹی کو رد کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی چیز، قیمتی چیز، اس کے لیے محنت کرنے والے ہوں، اس کی قیمت ادا کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال پر بھی نظر کریں، کہیں گھٹیا سمجھ کر رد نہ کر دیے جائیں، کہیں ریا کی نظر نہ ہو جائے۔ اور اس پیاری جنت کو پانا کتنا آسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت پانچوں نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ کتنا آسان ہے، بس اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، فرائض کو ادا کریں، اپنی حیا کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا انعام رکھا ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سمانے زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یہ ہے دولت کا شرک، خوب سمانے زندگی پا کر سبق ہی بھول گئے، مقصد زندگی ہی بھول گئے، اللہ ہی کو بھول گئے، تو انجام کیا ہوا؟ شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ہی لوگ تھے، دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، ہر ایک کے لیے آزمائش ہے، اور لوگ بھی آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جس کو آپ یوں کہتے ہیں کہ میری اس سے کیمسٹری نہیں ملتی، خواہ وہ گھر میں ہو، خاندان میں ہو، جاب میں ہو، ٹیم میں ہو، اللہ کیا حل دے رہے ہیں اس کا؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ گویا صبر اس مسئلے کا حل ہے، زندگی کا اصول برداشت کرنا۔ بس یہ سمجھ لے، کوئی بھی اگر فرد آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ایسا ہے، وہ خواہ کتنا ہی قریبی ہے، خاندان میں ہے یا باہر ہے، بس سمجھے اللہ نے میرے لیے یہی آزمائش رکھی ہے، یہ میرا امتحان ہے، مجھے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اور آپ یوں بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کے لیے آزمائش بنایا ہے، اور کافروں کو مومنوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، امیر غریب کے لیے آزمائش ہے، صحت مند بیمار کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے سے بڑے درجے پر کسی کو دیکھ کر اپنی حالت پر صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور فقیر اور بیمار، امیر اور تندرست کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے سے کم تر کو دیکھ کر شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ شکر کی بنیاد بھی صبر ہے، جو اپنی حالت پر صابر نہیں وہ کبھی شاکر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں۔ کتنا بڑا گھمنڈ ہے، کتنا بڑا تکبر ہے کہ اللہ خود آئے اور ہمیں بتائے۔ معاذ اللہ، اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ کوئی ٹریفک کانسٹیبل کسی کو خلاف ورزی کرنے پہ روکے اور وہ کہے کہ میں تب مانوں گا جب صدر پاکستان آئے اور مجھے قانون بتائے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، یہ چیخ اٹھیں گے پناہ با خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے قیامت کا دن کیسا عمدہ رکھا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی انتظار نہیں، کوئی مشقت نہیں، حالانکہ وہ دن ہمارے حساب سے 50,000 سال کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن دوپہر تک آرام سے عمدہ مقام میں جا کر کلولہ کریں گے، گویا اس دن کی ساری سختیاں مجرموں کے لیے ہوں گی، نیک لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں نیکیوں میں آگے آگے تھے وہ جلد ہی جنتوں میں جا کر اپنا مزے کریں گے، آرام کریں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم و شان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے، اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرما روا۔ اب کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ متکبر لوگ؟ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اللہ اکبر، ظالم انسان اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دوست کے لیے خزولہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خزولہ اس دوست کو کہتے ہیں جو دوستی کے دعوے تو بہت کرے مگر مصیبت کے وقت مدد کو نہ آئے۔ اور آپ یہ سوچیں، اپنی دوستیوں پر میں اور آپ نظر کریں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ذہین طالب علم ہوتے ہیں مگر بری دوستی اور بری صحبت کی وجہ سے اپنا مستقبل برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کتنی ہی دیندار گھرانوں کی بچیاں بری دوستی کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نشین کیسے ہوں، تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کی گفتگو سے تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو، جن کا عمل تمہیں دنیا اور آخرت کی یاد دلائے، ایسے دوست بنائیں۔ یہی تو ہجرت ہے، بری کمپنی سے اچھی کمپنی کی طرف ہجرت، بری صحبت سے اچھی صحبت کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت صفوان، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جان کے خطرے سے بھاگے، حضرت عمیر ان کے دوست اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دوست کے لیے امان طلب کی، پھر صفوان کو واپس لائے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ایک دوست کی وجہ سے دوست جنت میں چلا جائے، اور کیسی بد نصیبی ہے کہ دوست کی وجہ سے دوست جہنم میں چلا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قیامت کے دن ان حسرتیں کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں کہ میری فلاں دوست نہ ہوتی تو میں کب کی پردہ کر لیتی، میری فلاں دوست نہ ہوتی تو میں اچھی مسلمان ہوتی۔ پیارے نبی بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ، کہ میں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے ساتھی سے، برے پڑوسی سے پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے جو جنتوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوں، جو جنتوں کے رستے پہ چلانے والے ہوں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تزہیق بنا لیا تھا، مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا، شادی کی تقریب میں ساری اللہ کی نافرمانی، قرآن کی خلاف ورزی اور رخصت ہوتے ہوئے دلہن پر قرآن کا سایہ، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم قرآن کو پکڑتے تو بہت ہے مگر ہم قرآن پر ٹھہرتے بہت کم ہیں، خوشیوں میں پھسل جاتے ہیں، غموں میں پھسل جاتے ہیں، نفس جب آڑے آتا ہے پھر پھسل جاتے ہیں۔ واللہ جتنا قرآن پڑھتے ہوئے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اتنا تو حرم میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ رسی اللہ سے جوڑتی ہے اور یہ کام شیطان کو پسند نہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں سرکش اونٹ مالک کے ہاتھ سے رسی توڑاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ قرآن بندے کے دل سے جاتا ہے۔ اس قرآن کو ٹھہرا لیں، اس قرآن کے ساتھ ٹھہر جائیں۔ ہم نے تو پیارے نبی سے شفاعت کی امید لگائی ہے اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی شفاعت کا حقدار بنا دے، مگر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے میرے قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، اللہ اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا دے، اللہ اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے، ایسا نہ ہو کہ امید تو شفاعت کی تھی اور شکایت لگ جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور آپ کے لیے آپ کا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہے، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو کیسا قبول فرمایا کہ ان کے بھائی کو دین کے کاموں میں ان کا معاون و مددگار بنا دیا۔ تو یہاں رک کر اپنے لیے دعا کر لیں، اللہ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بھانجوں بھتیجوں بھانجیوں بھتیجوں کو، ہمارے سسرال والوں کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے بچوں کو دین کے کام میں ہمارا معاون و مددگار بنا دے، اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے انہیں غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی، یعنی قوم لوط کی بستی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، جو اپنی مرضی کا تابع ہو گیا ہو؟ میری زندگی میری مرضی، میرا مال میری مرضی، اور شریعت کے احکام بھی من پسند ہوں تو مان لیے اور طبیعت کے خلاف ہوں تو چھوڑ دیے. یہ نفس کیسا خدا بن جاتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے سوال کیا اور پوچھا, ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو, کھلاؤ پلاؤ, کپڑے پہناؤ, تو وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے, اور اگر تم اس کی توہین کرو, اسے بھوکا ننگا رکھو, تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ تو بڑا برا ساتھی ہے, ایسا برا تو کوئی ہو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے. اس نفس کی جتنی مانیں گے یہ اتنا سر چڑھے گا اور اتنا ہمیں ہلاکتوں میں ڈالے گا, اور اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا ہمارا خیر خواہ ہوگا, اتنا ہم پھر جنتوں کے رستے پہ تیز تیز چل سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ جانور جہاں اس کو سبز گھاس نظر آتی ہے وہیں چرنے لگ جاتا ہے, تو جو نفس کو خدا بنا لیتے ہیں وہ بھی جہاں انہیں فائدہ نظر آتا ہے قطع نظر اس کے کہ حلال ہے یا حرام ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے کہ راضی ہوتا ہے, دین کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا, بس وہ اس فائدے کو اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, جانوروں کے پاس تو عقل نہیں, شعور نہیں, سمجھ نہیں دی اللہ نے, مگر انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, عقل اور شعور دیا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا, پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں میرے اور آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں, اور یہ سایہ اور یہ دھوپ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے, اور ہماری زندگی کا اس کے اوپر کتنا انحصار ہے. اگر ہمیشہ کے لیے سایہ ہو جائے تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکے, کوئی نباتات نہ اگ سکے. حرارت بھی چاہیے, روشنی بھی چاہیے, اور اگر سایہ بالکل ہی نہ رہے تو بھی زندگی مشکل, کیونکہ ہر وقت سورج کے سامنے رہنے سے اور اس کی شعاؤں سے کوئی پناہ نہ ملتی, نہ کوئی جاندار رہ سکتا, نہ پودے اگ سکتے, بلکہ پانی کی بھی خیر نہ ہوتی. تو یہ اللہ کا نظام کتنا پیارا نظام ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ کفر کا, جہالت کا سایہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ چھایا ہوا ہے, فکر نہ کرو یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے. جب اللہ کا قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو ہدایت کا سورج طلوع ہو چکا ہے, آہستہ آہستہ یہ سورج اوپر چڑھے گا تو سایہ سمٹتا جائے گا. بس ذرا صبر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس آفتاب کو لے کر اس کی روشنی کو پھیلا دینے کی ضرورت ہے, اس روشنی پر ڈلے ہوئے پردے ہٹانے کی ضرورت ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس یعنی ڈھانکنے اور چھپانے والی چیز بنایا, اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا, اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے, پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے. پاک پانی سے مراد ایسا پانی جو ہر طرح کی گندگی سے بھی پاک, زہریلے مادوں سے بھی پاک, جراثیم سے بھی پاک, اور ایسا پاک پانی ہے کہ اس کی بدولت نجاستیں دھلتی ہیں, زمین کی نجاستیں اور گندگیاں دھلتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کرے, تو میں اور آپ بھی ہوائیں بن جائیں, وہ ہوائیں بن جائیں جو لوگوں کو بشارت دینے والی ہوں, اور وہ پانی کے قطرے ہم زمین پہ برسانے والے ہوں, ہم اپنے دلوں پہ بھی برسائیں, لوگوں کے دلوں پر بھی برسائیں. جس طرح بارش زمین کو نرم کرتی ہے, اس طرح سے قرآن کا پانی دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے, پھر عملے صالح کے پھل پھول نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لے, مگر اکثر لوگ کفر و ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کر دیتے, اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر شہر میں ایک نبی کو بھیج دیتے, مگر جس طرح سے ایک سورج پوری دنیا کے لیے کافی ہے. اس طرح سے یہ اکیلا آفتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے, رحمت للعالمین. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. وجاہدہم بھی جہادا کبیرا. جہاد کبیرہ سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنی انتہائی کوشش, بڑے پیمانے پہ جد و جہد کرے, اپنے سارے ذرائع اور وسائل لگا دے, کوئی پہلو کوئی مقابلے کا محاذ نہ چھوڑے. جہاں جہاں پہ باطل کی طاقتیں کام کر رہی ہیں, ہر جگہ ہر محاذ پہ جا کے قرآن کی دعوت کو عام کرے, اور ہر طرح سے, زبان سے, قلم سے, جان سے, مال سے, اور جہاں ضرورت پیش آئے تو توپ اور تفنگ کے ساتھ بھی اس قرآن کو لے کے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو, جہالتوں کو دور کرو. فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں جو وحی لاتے ہیں, انسانوں میں وہ انسان افضل ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا, یعنی انبیاء, اور عام انسانوں میں, امت محمدیہ میں کون افضل ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس قرآن کو لے کر جہاد کبیر, محنت, کوشش. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین, اللہ نے بیٹھنے والوں پر, جہاد کرنے والوں کو بڑے درجے دیے ہیں جو اللہ کے رستے میں محنت کرتے ہیں. اور پیارے نبی فرماتے ہیں, اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. ایک صبح کی محنت, ایک شام کی محنت پوری دنیا سے بہتر ہے. اور بخاری کی حدیث میں ہے, اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. بس اس قرآن کو لے کر محنت کرنے والے بن جائیں, اس قرآن کی روشنی کو پھیلانے والے بن جائیں, اور اللہ اس کام میں اگر مجھے اور آپ کو چن لے تو اپنے نصیب پہ فخر کریں. اس سے اچھا رتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے اچھی ذمہ داری اور کوئی ہو نہیں سکتی. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ, اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے, ایک لذیذ اور شیریں, دوسرا تلخ و شور, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑبڑ ہونے سے روکے ہوئے ہیں. یہ کیفیت دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں, سمندروں کے اندر کڑوے کھاری پانی کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں, اور اتنے لمبے لمبے دریاؤں کی شکل میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک وہ پانی کا دریا بہتا چلا جاتا ہے سمندر کے اندر. اور سمندروں کے سفر کرنے والے واقف ہیں ان جگہوں سے, ان مقامات سے, اور میٹھا پانی وہاں سے حاصل کرتے ہیں, اور پانی جو کہ مکس ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں مکس نہیں ہونے دیتے. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اس کی شان ہے. اور اس کو پڑھ کے بالکل یوں بھی لگتا ہے, ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں, ایک ہی خاندان میں, ایک ہی محلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تلخ اور شور ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو میٹھے ہیں, لیکن میٹھے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہیں. وہ اس تلخ کے اندر ضم نہیں ہو جاتے, اس تلخ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے. اور اس کو یوں بھی سمجھے کہ انسانی معاشرے کا سمندر خواہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو جائے, اللہ جب چاہے اس کی تہ سے ایک صالح جماعت کا میٹھا چشمہ نکال سکتا ہے. اور سمندر کی تلخ موجیں کتنا ہی زور مار لیں, وہ اس چشمے کو ہڑپ نہیں کر سکتی. اللہ ہمیں ایسا ہی میٹھے پانی کا چشمہ بنا دے, جو اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے, اور جو لوگوں کو میٹھا پانی بھی دے, ان کی پیاس بھی بجھائے. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا, پھر اسے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے میکے اور سسرال کے رشتے دیے, سویٹ میکا, سویٹ سسرال, پیارے رشتے, محبت کرنے والے رشتے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. بس ایک ٹرن لینے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے رستہ اوپن رکھا ہے, بس میرے اور آپ کے اختیار پہ چھوڑا ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. 18 پارے پڑھ لیے، 19 پارے پر ہیں، فیصلہ میرا اور آپ کا اپنا ہے، اللہ ہمیں اپنے رب کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان اس کی شان، بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ فاسأل بہ خبیرا، نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لو، جان لو، معلوم کرو، کیسی شان والا پروردگار ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھرے؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اللہ کے آگے جھک جائیں، دنیا سجدہ نہیں کرتی، نہ کرے، نہیں جھکتی، نہ جھکے، نہیں مانتی، نہ مانے، ہم تو اسی رحمان کو سجدہ کریں گے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، سجدہ کر لیجئے اور اللہ کے آگے جھک جائیے۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنے بندوں کے ذریعے سے کرا رہے ہیں کہ میرے بندے کون سے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ صفات بتا رہے ہیں جو رب کی رحمت کو واجب کرنے والی ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جو رب کی رحمتوں کو پانے والے ہیں، اور ان کی پہلی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، ان کی چال میں عاجزی بھی ہے اور وقار بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چال انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ کوئی چلتا ہے یا کوئی ایون گاڑی چلا رہا ہے، کوئی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے انتہائی محتاط ہو کر گاڑی چلا رہا ہے، اور کوئی زن کر کے گاڑی لے کر گزر جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل بہت اہتمام سے اور بڑے ضوابط کے ساتھ طریقے سے سنبھل کے چلا رہا ہے، اور کوئی سلنسر پھاڑے ہوئے پہیا اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ ہر ایک کی چال اس کی شخصیت کا بتاتی ہے، اس کی سوچ کا بتاتی ہے۔ بیمار کی چال، بوڑھے کی چال، ریاکار کی چال، متکبر کی چال، اور حتیٰ کہ متکبر کی تو ہر طرح کا تکبر، جس کو جس چیز کا تکبر ہو اس کی چال سے جھلکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کس کو تقوی کا تکبر ہے، کس کو مال کا تکبر ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی پہ ناز ہے، کسی کو اپنی ڈگری کا تکبر ہے۔ ہر ایک کی چال فرق ہوگی۔ اللہ ہمیں نرم چال چلنے والا، باوقار چال چلنے والا بنا دے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی ریہرسل کیا کرتے تھے، اور آپ سوچیں کہ کوئی بھرا ہوا گھڑا اٹھائے چلے تو کیسے چلے گا، اور کوئی خالی گھڑا اٹھا کر چلے تو کیسے چلے گا؟ تو جس کی شخصیت کے اندر اخلاق، کردار، اخلاص ہوگا، وہ محتاط ہو کر چلے گا، عاجزی کے ساتھ چلے گا، اور جو اندر سے خالی ہوگا پھر وہ اکڑتے ہوئے چلے گا، پھر وہ لٹکتے مٹکتے ہوئے چلے گا۔ اور دوسری صرف کیا ہے کہ وہ جب جاہلوں کو ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ یہ جاہل کی مثال آپ بس یوں ہی لے لیں، جیسے آپ کچن میں کھانا پکاتی ہیں، گرم گرم پتیلی کو آپ کیسے ہٹاتی ہیں؟ بڑے آرام سے پکڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیتی ہیں۔ بس بالکل اسی طرح سے ایسے لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گزر جانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ ہمارے اندر اگر کچھ دین کی سمجھ ہوگی، خیر ہوگا، تو خیر نکلے گا زبان سے، اور اگر اندر خیر نہیں ہے تو زبان سے خیر نہیں نکلے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، ہم تو ان کے امتی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو گالیاں دی اور انہوں نے دعائیں دی، تو کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا، جس کے اندر غلاظت بھری ہے تو وہ غلاظت ہی نکالے گا، اور جس کے اندر ایمان ہے تو اس کی زبان سے اچھی بات ہی نکلے گی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی سے بات کرنے والوں کو فقیت دی ہے ان پر جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے ہمیں مومنوں کی عباد الرحمان کی دن کی زندگی بھی بتا دی, دن ان کا کیسے گزرتا ہے, اور یہاں رات بھی بتا دی کہ ان کی رات کیسی گزرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت جاگتے ہیں, دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم ہمیں جگاتے ہیں, دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں جگاتی ہیں. کبھی کوئی پروگرام دیکھنے کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی کام اگلے دن کرنا ہوتا ہے تو جاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی شوہر ابھی گھر نہیں آئے تو ان کی فکر میں جاگ رہے ہوتے ہیں. مومنوں کا یہاں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں, وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے, بس اگر تجھ سے ہو سکے تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اور ان کی بیوی اور ان کے خادم نے نماز کے لیے رات کے تین حصے کر رکھے تھے, اور ان میں سے ایک جب نماز سے فارغ ہو جاتا تو دوسرے کو جگا دیتا, یعنی پوری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے بستر سے کہتے, تو بڑا نرم ہے مگر جنت کا بستر تجھ سے کہیں زیادہ نرم اور مزیدار ہے, اور چھوڑ دیتے اپنا بستر. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. اتنی پیاری دن کی زندگی, اتنی پیاری راتیں گزارنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ عبادت ان میں کوئی غرور پیدا نہیں کرتی, اور وہ اپنے رب سے کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے. حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اے اللہ مجھے اس روز عذاب سے بچا لینا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. پیارے نبی یہ دعا کرتے ہیں, مجھے اور آپ کو بھی تڑپ کر یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ابو میسرہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے, اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی, اور رونے لگتے. ان سے کہا گیا کہ ابو میسرہ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے, مجھے یہ تو معلوم ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے, لیکن یہ معلوم نہیں کہ نجات ہوگی یا نہیں. اللہ اس جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے. تو ان کی صفات کیا ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے, اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں تین بڑے کبیرہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں تذکرہ کر دیا. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اس کو مقرر, یعنی جو جانتے ہوئے بھی ان گناہوں کو کرے گا تو اس کے لیے کیسا عذاب ہے, اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا, یعنی مسلسل عذاب دیا جائے گا, اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. الا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے نکلنے کا رستہ رکھا ہے توبہ کے ذریعے سے, اصلاح کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. آپ سوچیں کیسا پیارا رب ہے, ایسا رب کسی کو ملے گا؟ بس اللہ ہمیں اپنے رستے میں پلٹنے والا بنا دے. احادیث میں ایک بوڑھے آدمی کا ذکر آتا ہے جس نے اللہ کے رسول سے عرض کیا, یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے, کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کر چکا ہوں, اور اپنے گناہ اگر تمام روئے زمین کے باشندوں پر بھی تقسیم کر دوں تو سب کو لے ڈوبے, کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو فرمایا, کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا, جا, اللہ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دینے والا ہے. اس نے عرض کیا, میرے سارے جرم و قصور؟ تو فرمایا, ہاں تیرے سارے جرم و قصور. کیسا پیارا رب ہے, دامن میں برائیاں بھر کر لائے تھے, اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. کوئلے بھر کے لائے تھے, اللہ نے اس کو ہیروں سے بدل دیا. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری اور جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا. وہ ایسا آدمی ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ بچا کے رکھو. تو اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا، تو نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں، انکار نہیں کر سکے گا. اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش کیے جانے سے ڈر رہا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا، تمہارے لیے ہر برائی کی جگہ ایک نیکی ہے. تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے کئی کام کیے ہیں جو مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہے. اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی ظاہر ہو گئی. یعنی جب وہ اپنی برائیوں کو نیکیوں میں بدلتے ہوئے دیکھے گا تو وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی یاد دلائے گا کہ اللہ، میں نے تو وہ بھی کیے تھے. اتنا مہربان ہے میرا اور آپ کا رب. اس محبت والے رب کو چھوڑ کے کہاں سے محبت پائیں گے؟ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹ دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ سنتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو چیزوں پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی لغو سے یہاں کیا مراد؟ ہر فضول، لا یعنی، بے فائدہ باتیں اور کام اس میں شامل ہیں. جس طرح ایک نفیس مزاج آدمی گندگی کے ڈھیر سے گزر جاتا ہے، غلاظت سے کس کو دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کوئی بہت ہی گندا انسان ہوگا جس کو غلاظت سے دلچسپی ہو. ایک صفائی پسند مہذب انسان تو ایسی جگہ سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا، ایسی جگہ پہ سانس لینا بھی پسند نہیں کرتا. کہاں ایسی محفلوں میں انجوائے کریں، مزے کریں، وقت گزارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. مجھے اور آپ کو بھی اللہ اپنی آیات سنا رہا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ اندھے بن جائیں، بہرے بن جائیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سنائی نہیں دے رہا، ایسا تو نہیں ہے نا. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. کیا دعا ہے! اور ٹھنڈک کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کے لیے کسی بڑے سے بڑے عہدے کا تصور کریں، کسی بڑی سے بڑی ڈگری کا تصور کر لیں. ان کے پاس وہ عہدہ اور ڈگری ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ آپ کے نافرمان ہیں، اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتے، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتے. ہمارے زوج اور ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی بن سکتی ہیں جب وہ نیکی پر چلنے والے ہوں، برائی سے بچنے والے ہوں. جو اللہ کا حق نہ ادا کرے وہ بندوں کا کیسے حق ادا کرے گا؟ جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہ کرے وہ مجھے اور آپ کو راضی نہیں کر سکتا، وہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہو سکتا. تڑپ تڑپ کر اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے زوج کے لیے رب سے مانگے، اور چھوٹی موٹی نیکی پر راضی نہ ہو. اللہ انہیں متقیوں کا امام بنا دے. اللہ کرے کہ ہمیں، ہمارے شوہروں اور ہماری اولادوں کے پیچھے چلتے ہوئے لوگ جنتوں کو پہنچ جائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. صبر کے نتیجے میں منزل ملے گی. جمے رہو، ڈٹے رہو، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو، میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اسے نہ پکارو؟ اب کہ تم نے جھٹلا دیا، عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چڑھانی محال ہوگی.